أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور تیرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا اور ان کے واسطے مہربانی سے تواضع کا بازو پست رکھنا، یعنی ہمیشہ اپنے شانے ان کے سامنے جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے مقام والدین. اس موضوع کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں والدین کے حق خدمت اور ان کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں اس موضوع پر اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کے مرتبے اور مقام اور ان کے حق خدمت کا جو ذکر ہے اس کی روشنی میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر قرآن و سنت میں جو رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے یا یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی جتنی انواع و اقسام ہیں، عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں جن کو مراسم عبودیت کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایسا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اور اگر کوئی آدمی عبادت کے کسی عمل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو ہرگز شریک نہ کرو، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، توکل اور بھروسہ، خوف اور امید، اللہ سے دعائیں کرنا، اس سے استغاثہ کرنا، اس کی پناہ طلب کرنا، اس سے استعانت چاہنا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کی اس سے فریاد کرنا، جو دعا کی مختلف صورتیں ہیں، قربانی ہے، نظر ہے، روزہ رکھنا ہے، رکوع اور سجود ہیں، عبادت کی جتنی اقسام ہیں ان کے علاوہ بھی یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو کوئی آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کسی عبادت کو منسوب کرتا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ ایسے شرک کی حالت میں ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت اور صرف اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اللہ نے اپنے اس حق کے بندگی اور عبادت کے فوراً بعد قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ والدین کے حق کے خدمت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کہ اللہ نے اپنے حق کے بندگی کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا اور سمجھایا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ جامع ترین مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ قرآن کریم میں سے 8 مقامات کا اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ بلائی اور خیر اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے، لیکن 8 مقامات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمارے سامنے اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بلائی کرنا اللہ کے نزدیک کتنی اہم عبادت ہے، کتنی اہم ذمہ داری ہے، اور والدین کے حقوق ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے خدا کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے معروف کے اندر، ان کا حکم مانا جائے، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں حکم دیں کہ یہ رب کا فرمان ہے تو یہی بات انسانوں کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، لیکن اللہ فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، میں نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت تاکیدی حکم دیا ہے، اس بات کی تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ فرمایا حملت ہم وحنا علی وحن وفصاله فی عامین، اس کی ماں نے اسے زوف پر زوف اٹھا کر مشقت اور تکلیف جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں حمل کی صورت میں اٹھائے رکھا اور پھر اس کے حمل وضع ہونے کے بعد اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے۔ فرمایا انشکر لی والے والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، یہاں پھر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر اور اس کے بعد ساتھ میں فرمایا کہ والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے اس معاملے میں قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کیا گیا ہے، شکر سے مراد کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا احسان کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ہم پر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے احسانات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے، ان کو گن کر شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا شکر ہر انسان کے اوپر واجب ہے، ہر سانس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ہر وقت شکر کے کلمات الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کلمات شکر کے کلمات، اور اس کے بعد اللہ کے ہر حکم کی اطاعت عملی شکر ہے. اس کے بعد فرمایا والدین کی شکر گزاری. والدین کے اللہ کے بعد ہم ہر انسان پر سب سے زیادہ احسانات ہیں. وہی ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں. انہی کے ذریعے سے ہمارے رشتے ناطے اور تعلقات قائم ہوتے ہیں. جتنے بھی رشتے ناطے ہیں وہ والد اور والدہ کی وجہ سے بنتے ہیں. اور پھر حمل سے لے کر بچے کو جنم دینے اور اس کے بعد دودھ پلانے کا عرصہ اور اس کے بعد اس کے جوان ہونے تک جن کٹھن مراحل سے والدین گزرتے ہیں کتنے احسانات ہیں والدین کے. تو فرمایا کہ انشکر لی, اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بنو, والدیک اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے یہ اصول قرآن میں بیان کر دیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. تو والدین نے اگر ہم پر احسانات کیے ہیں تو پھر اولاد کا یہ فرض بنتا ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی شکر گزاری کریں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا, میثاق کہتے ہیں اگریمنٹ کو, بنی اسرائیل سے اس بات کا اگریمنٹ کیا, ان سے اس بات کا عہد لیا, پختہ عہد کیا, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا, وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ کرنا. یہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا عہد جو بنی اسرائیل سے لیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جب لوگوں نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جو مال خرچ کریں تو کس کے اوپر خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر, اپنے مال میں سے جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو فللوالدین, اس کی ابتدا والدین سے کرو. تمہارے مال کا سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارے والدین, اور والدین کی خدمت تو یہ فطری طور پر بھی ہر انسان خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ والدین کی خدمت انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات داخل کر دی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن مسلمان جو والدین کی خدمت کرتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. دوسرے لوگ دوسرے مذہب اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے. ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی احادیث کی روشنی میں کہ یہ کتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ اگر والدین کی خدمت نہ کی جائے تو اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کو عبادت سمجھ کر اس عمل کو کرنا چاہیے, والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک. سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مال ٹھہراؤ, وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو, اور اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, ایک طویل فہرست ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, ان کے ساتھ بھلائی کرو. لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. سورہ مریم میں ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وبرم بوالدے, اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کا ذکر جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ مریم میں, وہاں ارشاد فرمایا کہ وبرم بوالدے, وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنا پیغمبرانہ صفت ہے, انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے, ان کا طریقہ ہے جس کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, یہاں پھر اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے ہر انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے, اس بات کی وصیت کی ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ہر انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے، یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آئے. اور اسی سورہ احقاف میں اس حکم کے بعد تھوڑا آگے چل کر صالح اور فرمانبردار اولاد کی ایک دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے گویا کہ یہ دعا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں تو اس دعا کے اندر ہمیشہ والدین کو بھی شریک کریں. ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں کہ یہ مطیع و فرمانبردار اور اللہ کی پسندیدہ اولاد کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہاں نقل کیا ہے اور اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. ارشاد فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرو؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. وہ مطیع و فرمانبردار اولاد اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ہر اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے. جتنی نعمتیں تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر انعام کی ہیں، مجھے ان سب کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. وان عامل صالحا ترضاه، اور مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی صالح اور فرمانبردار بنا دے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اسی آیت میں واصلح لی فی ذریتی، اس کی جگہ ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے تفیل اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. یہ بڑی جامع دعا ہے جس کو یاد کر لینا چاہیے. اس سے بھی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ والدین کو ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی شریک کریں. یہ آٹھ مقامات ہیں جن کا تذکرہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا ہے، اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کس قدر کی ہے. قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ اہم مضامین اور اہم تعلیمات اور اہم احکامات کو قرآن تکرار کے ساتھ مختلف اسالیب کے اندر بیان کرتا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور برائی کا رویہ اختیار کرنا، اس کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ ان آٹھ مقامات کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں مقامات ملتے ہیں جہاں والدین کے ساتھ بلائی اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا جو بقیہ حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے. ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. اب اس حسن سلوک کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. تمہارے والدین ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا جو ان کو ناگوار گزرے. اور اس کے لیے مثال کے طور پر اللہ نے یہاں رکھا ہے کلمہ اف. اف کی جو وضاحت علماء اور مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معمولی بات جو والدین پہ گرا گزرے، یا ایسا نشان جس سے ناراضگی، ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار ہوتا ہو. یعنی کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسا کلمہ جو والدین کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرے. اللہ نے فرمایا کبھی ایسا کلمہ نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کلمہ اف، بعض مفسرین نے لکھا ہاں ہوں نہ کرو ان کے سامنے، اف کی طرح اس کا تشریح کی ہے. تو اگر ہاں ہوں کی اجازت نہیں ہے تو ان کو ڈانٹنا اور جھڑکنا، فرمایا کبھی ایسا کام نہ کرنا. سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی اف کے لفظ کو واضح کیا ہے. وہاں نافرمان اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص کی مثال دی گئی ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مثال نافرمان اولاد کے لیے ہر دور میں اس کا انطباق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں تم لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں، والدین کی کسی بات کو ناگوار سمجھ کر اس نے والدین سے کلمہ اف کہہ دیا، وہی جس کے کہنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، ان سے کہتا اف لکما، تم دونوں جو ہے تم نے مجھے تنگ کر دیا ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک معین شخص نہیں ہے، ایک مثال دے کر واضح کی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو والدین اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتے ہیں، اسے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کی تلقین اور تاکید کرتے ہیں، تو جواب میں وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، مجھے یہ نہ سناؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات جو وہ والدین کے سامنے جو کہتا ہے تو یہ والدین کو سخت ناگوار گزرتی ہے، یہ ایسا نا ہنجار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول. وہاں واحد کے سیگے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک فرد ہے، ایک شخص ہے، اس نے والدین کے سامنے یہ کہا اور اس کا جو انجام ہے اب اس کو جمع کے سیگے میں لایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اللہ نے کیا بیان فرمائی، اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صدق آ گیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر دیا ہے. انہم کانوا خاسرین، یہ سب لوگ انتہائی خسارے اور گھاٹے میں ہیں، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں. آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں ولا تنہرہما، اور نہ کبھی ان کو ڈانٹو اور نہ کبھی ان کو جھڑکو، یعنی ایسی ناگوار بات کبھی ان کے سامنے نہ کہو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی ان کو گور کر ناپسندیدہ نظر سے نہ دیکھو کہ مبادہ ان کے دل کے اندر میل آ جائے. وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اب اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ ان سے عاجزی اور دبی زبان سے بات کیا کرو، عمدہ کلام کیا کرو، پاکیزہ انداز میں گفتگو کرو، نرمی اور ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے بولو. کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں ہمیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور انتہائی عاجزی اور رحمت اور شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ ہمیشہ اپنے شانے ان کے سامنے جھکائے رکھو، یعنی ان کے سامنے اکڑ کر بات نہ کرو. بڑھاپے میں والدین بعض اوقات اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بچپنا طاری ہو جاتا ہے، جیسے بچے ضدی ہو جاتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں، تو والدین ان کو ڈانٹتے نہیں، مارتے نہیں، بلکہ ان کی ضد کو بعض اوقات بڑے پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خاص کر جب وہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کس طریقے سے اپنے شانے ان کے سامنے جھکا کر رکھو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بالکل ایسے شانے جھکا کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ مرغی اپنے پروں میں بچوں کو چھپا لیتی ہے رحمت اور محبت کے ساتھ، اور والدین اپنے بچوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. اب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو جس طرح وہ بچپن میں تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے تھے اور اپنے بازو میں چھپا لیتے تھے، اب تم ایسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو، ایسے ان کے ساتھ پیش آؤ جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ پیش آتے تھے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے بعد اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اب جو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے تو اب رب کریم سے بھی دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی محبت اور رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا پوسا. اللہ سے بھی دعائیں کرو ان کے لیے، یہ اتنی جامع دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرتے رہا کریں، انتہائی جامع دعا ہے. والدین زندہ ہوں تب بھی اور والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں تب بھی اللہ سے ان کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کریں. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو پہلے والدین، اپنے ساتھ والدین کا ذکر، رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، یہ اس دعا کا حصہ ہے جو ہم نماز میں آخر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی، اے میرے رب، کہتے ہیں کہ اے رب میرے رب، ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، والے والدیہ، اور میرے والدین کو. اب والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے والدین کے معاملے میں ہر انسان کو اس بات کی وصیت اور تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. یہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ، دونوں کے ساتھ احسان، بلائی، ان کی خدمت. اس کے بعد ماں کا ذکر آ رہا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے، یعنی ہر انسان کی ماں نے، اس کی ماں نے تکلیف اور مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں حمل کی صورت میں اٹھائے رکھا، اور پھر وہ وضعت ہو کرہا، اور تکلیف اٹھا کر اسے جنم دیا. وہ درد ذہن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے تک ہے. یعنی یہ کتنا طویل زمانہ ہے جس میں ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو جنم دیتی ہے، اور پھر اس کو کم از کم 2 سال تک اپنی چھاتیوں سے چمٹائے رکھتی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں باپ شریک نہیں ہوتا. حمل کی صورت میں ماں مشقت اٹھاتی ہے، بچے کو جنم دینے کی جو تکلیف ہے وہ ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اور دودھ پلانا اور اس دوران پرورش کے مرحلے سے اس بچے کا گزرنا، اس دوران جو تکلیف اور مشقت کرنی پڑتی ہے وہ بھی ماں کو کرنی پڑتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں، والدین کے حق کی خدمت میں ماں کو 3 درجات زیادہ عطا فرمائے. ایک حمل کی تکلیف، دوسرا بچے کی پیدائش، اور تیسرا جو ہے وہ دودھ پلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، ترمذی اور ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، کہ ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کس شخص سے نیکی کروں، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اور اس کے بعد 4th مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے والد سے پھر نیکی کر، اس سے جو قریب تر ہے، پھر اس کے بعد قریب تر. یعنی یہ ترتیب اس کی بتائی کہ سب سے پہلے تیری نیکی اور اس نے سلوک کی جو مستحق ہے وہ تیری ماں ہے، اس کے بعد والد، اور اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہے وہ نیکی اور بلائی کا مستحق ہے. یہاں جو اصول بتایا گیا وہ ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا زیادہ اس نے سلوک کا مستحق ہے. اور دوسری بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے سوال کیا میرے حسن سلوک اور حق کے خدمت کا کون زیادہ حقدار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کیا، اور 4th مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ. اب والدین کی خدمت اور اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر ایک جامع اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کریں اور تیرے اوپر دباؤ ڈالیں، کس کام کے لیے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرا جس کو تو اس کے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، یعنی تیرے علم صحیح کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن والدین کسی وجہ سے مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ تجھے اگر اللہ کی نافرمانی کا یا شرک کا حکم دیتے ہیں تو فرمایا فلا تطعہما، ان کی بات ہرگز نہ ماننا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ مشرک اور کافر والدین بھی تیرے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں، خواہ وہ کافر اور مشرقی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کرنا ہے. مکے کے جن نوجوانوں کو کچھ اس طرح کی مشکلات پیش آتی تھیں کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے، جس میں مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص اور بعض دوسرے نوجوان تھے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ ہم کچھ کھائیں گی نہیں, پیئیں گی نہیں, اور سائے میں نہیں بیٹھیں گی, آرام نہیں کریں گی جب تک تم لوگ اپنے آبائی دین کی طرف واپس نہ لوٹو گے. تو ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی آئی کہ والدین کی خدمت کا میں نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے, لیکن اگر وہ میرے حق میں مداخلت کریں گے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کے لیے حدیث میں جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیا وہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی یا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اسلام میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے, لیکن اللہ اور رسول کی نافرمانی کا اگر خاوند حکم دے گا تو بیوی اس کی اطاعت نہیں کرے گی بلکہ اس کا انکار کرے گی. کوئی پیر و مرشد, کوئی استاذ, کوئی والدین اگر خدا اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو فلا تطعہما, ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مشکات کی یہ روایت ہے. اطاعت کس میں ہے؟ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم دیا ہے, اطاعت کا حکم نہیں دیا. اطاعت کے بارے میں یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیا, انما الطاعت فی المعروف, معروف میں اطاعت کسی انسان کی جا سکتی ہے. کوئی بھی انسان اگر غلط کام کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر والدین مشرک اور کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, نرمی سے پیش آنا یہ لازمی اور ضروری ہے, اس لیے کہ وہ بہرحال والدین ہیں. اس کا واقعہ ملتا ہے حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کا کہ سورہ حدیبیہ کے زمانے میں ان کی والدہ جو مسلمان نہیں ہوئی تھیں ان کے پاس مدینہ تشریف لائیں, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں, آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہاں اپنی ماں سے حسن سلوک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تو دنیاوی لحاظ سے ان کی ضرورت پوری کرنا, ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کرانا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. اب میں احادیث کی روشنی میں والدین کے مرتبے اور مقام کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اور والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانا اور ان کو ایذا دینا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاک آلود ہو ناک اس شخص کی, اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی, یہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. ناک خاک آلود ہونا, اس ناک کو آدمی کا خاک آلود ہونے دیتا ہے, اس کو تو نیچا ہی نہیں ہونے دیتا آدمی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے وہ بدبخت شخص جس کے بارے میں آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور تکرار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے بہشت حاصل نہ کر سکے, جنت حاصل نہ کر سکے, وہ شخص ذلیل اور خوار ہو جائے, اس کی ناک خاک آلود ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مرتبہ اور مقام کس قدر بلند ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے معروف تابعی بزرگ گزرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر التابعین کا لقب دیا ہے. یمن کے رہنے والے تھے, والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف صحابیت حاصل نہیں کر سکے، بڑی تڑپ تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کی تعریف کی کہ اللہ کا بڑا پسندیدہ انسان اور مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بعد میں وہ تیرے پاس آئے گا تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ سبحان اللہ، اویس کرنی بڑی مشہور اپنے تابعین میں سے گزرے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور و معروف ہے۔ والدہ نے آپ کو حصول تعلیم کے لیے بھیجا اور ڈاکوں کے خطرے کی بنیاد پہ کچھ رقم ان کو دی، اور اندر کہیں کوئی خفیہ جیب لگا کر اس میں سلائی کر دیے وہ پیسے، وہ رقم، لیکن بیٹے کو اس بات کی وصیت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ بیٹے نے اس ماں کی وصیت کو ایسا پلے باندھ لیا کہ راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا تو ایک ڈاکو پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس رقم ہے نقدی۔ ڈاکو بڑا حیران ہوتا ہے، لوگ چھپاتے ہیں اور یہ کہتا میرے پاس رقم ہے۔ اسے پکڑ کر اپنے سربراہ کے پاس لے گیا، ڈاکوں کے سردار کے پاس لے گیا۔ بیٹے نے وہاں بھی ورملا وہی بات کہی، دیکھا گیا تو اس کے پاس رقم تھی۔ تو ڈاکوں کے سردار نے کہا بیٹا کیا معاملہ ہے، تمہیں تو اس بات کو چھپانا تھا یہ تھا، اور تمہارے اوپر تو ہمیں یہ کوئی مطلب ہے کہ شک بھی والی بات بھی نہیں تھی، تم چھوٹے بچے ہو تو ہم تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ ماں کی فرمانبرداری اس قدر کام آئی، ایسا معجزہ رونما ہوا، ڈاکوں کا سردار توبہ کرتا ہے۔ یہ معصوم سا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا اور میں اپنے رب کا نافرمان بن کر لوگوں کو لوٹ رہا ہوں، توبہ کرتا ہے اور اس کا سارا عملہ توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک سچ کی برکت اور دوسرا ماں کے تاکیدی حکم کی اطاعت کی برکت۔ تو اس طریقے سے اگر ہم والدین کی معروف میں اطاعت کریں گے تو اس کے یہ نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بخاری شریف کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی کبھی حقیقتاً ایسا ہوتا ہے اور کبھی مجازن۔ سنو، گالی دیتا ہے آدمی کسی شخص کے باپ کو، پس وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو، اور گالی دیتا ہے کوئی کسی کی ماں کو اور وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو فرمایا یہ ہے اپنے والدین کو گالی دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کے والدین کو گالی نہیں دینا چاہیے، ورنہ وہ پلٹ کر اگر ہمارے والدین کو گالی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ یہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واضح فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے تو ڈائریکٹ اپنے والدین کو خدا نخواستہ اگر کوئی گالی دے گا تو خدا اور رسول کی کس قدر ناراضگی وہ مول لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہوا میں با حالت خواب جنت میں۔ انبیاء کا خواب مانند وحی ہوتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خواب کی حالت میں جنت میں داخل ہوا، پس سنی میں نے وہاں آواز قرآن پڑھنے کی۔ میں نے کہا کون ہے یہ قرآن پڑھنے والا؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے، ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے، اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے۔ جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول خود وضاحت فرما رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے خدمت گزار تھے، اس وجہ سے جنت میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول اپنے کانوں سے ان کی آواز سن رہے ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا اور ان کو خوش کرنا اتنا بلند مرتبہ اور اتنا بلند مقام انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے معاملے میں فراخ دلی کا ثبوت دیں اور معمولی باتوں پہ ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اور جیسا کہ بعض والدین غصے میں آ کر، تنگ آ کر اپنی اولاد کو بددعائیں دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، اس میں والدین کی اولاد کے لیے دعا بھی شامل ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے بدعا کر رہے ہوں اور اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا وقت ہو اور بعد میں وہ پچھتائیں گے تو انہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا۔ تو کبھی بھی اپنی اولاد کو بدعا نہ دیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہے، اور جس کا باپ اس سے راضی اور خوش ہے اس کا رب اس سے راضی اور خوش ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور بعض شارحین نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یعنی اولین جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں وہ شخص شامل نہیں ہوگا، کون؟ احسان کرنے والا، یعنی کسی کو کچھ دے کر پھر احسان جتانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب پینے والا۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ والدین کے نافرمان کو اللہ نے شامل کر دیا، شراب پینا اور احسان جتلانا۔ فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور والدین کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تین بڑے گناہوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ذکر کیا صحابہ سے کہ میں تمہیں تین بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وعقوق الوالدین، والدین کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، ان کو ایذا دینا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کو تکلیف دینا۔ اور فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دو باتوں کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے، اور جب جھوٹ اور جھوٹی گواہی کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بار بار اس بات کا تذکرہ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کو اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم نے اس بات کی حسرت کی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے ساتھ شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے، والدین کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، پس میرے لیے توبہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ میں توبہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس اس سے نیک سلوک کرو۔ والدین سے نیک سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بڑا گناہ کر کے ایک آدمی آیا، حضور پوچھتے ہیں کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ جب اس نے کہا کہ والدہ زندہ نہیں ہے، ورنہ حضور فرماتے کہ والدین کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ خالہ کی خدمت کرو۔ کہ والدین کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے جو قریب ترین رشتے دار ہیں ان سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام جعرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے تھے کہ اچانک ایک عورت آئی اور حضور کے نزدیک پہنچی، آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے بعض صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ رضائی ماں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ ایک بڑھیا ان کے پاس آتی ہیں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہوا ہے، رضائی ماں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، ایسا سلوک کرتے ہیں، ایسے ادب اور احترام کے ساتھ اس کے پیش آتے ہیں کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ خوش قسمت عورت کون ہے؟ اب آپ بتائیے کہ وہ ماں جس نے پیٹ میں رکھا ہو، پھر جنم دیا ہو، پھر دودھ پلایا ہو، پھر پالا پوسا ہو، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ طبرانی اور امام احمد نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک نوجوان حالت نزا میں تھا، اس کو لوگوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، تو وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں، बड़ा इबरतनाक, बड़ा सबक आमोज वाकया है, बड़ा दर से इबरत है मेरे और आपके लिए उसमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास चले गए, उस नौजवान से कहा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा मेरी जबान पे आता ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसकी वालदा जिंदा है? लोगों ने बताया कि हाँ इसकी वालदा जिंदा और इसके साथ नाराज है। उसकी वालदा को बुलाया नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस हदीस मुबारक को दो अहादीस के आइम्मा ने, इमाम तबरानी ने और इमाम अहमद ने इसको नकल किया है, इसको रवायत किया है, किस्सा और कहानी नहीं है। अल्लाह और रसूल की इतनी हिदायत वालदेन के मर्तबे और मकाम के लिए मौजूद हैं कि किस्से कहानी की जरूरत ही नहीं है। यही हिदायत हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। इसलिए मैं आपके सामने कुरानी आयत और अहादीस सिर्फ दर्ज कर रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मां को बुलाया और उससे पूछा क्या मामला है। मां ने कहा मैं इस बेटे से नाराज हूं, मां की नाफरमानियां करता था, उसे सताता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मां से यह कहा कि हम लकड़ियां इकट्ठी करके उनको आग लगा के उस आग के अलाव के अंदर तेरे बेटे को डाल देंगे अगर तू इसको माफ नहीं करेगी तेरी आंखों के सामने। तो क्या अगर हम ऐसा करें तो तुम अपने बेटे को माफ कर दोगी? उस मां ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां तो फिर मां है ना। उस मां ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को माफ करती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे से कहा कि कलमा पढ़ो। उसने कलमा शरीफ पढ़ दिया और उसकी रूह परवाज कर गई। मां नाराज होगी, जान कुनी के वक्त तकलीफ होगी। वालदेन की रजा अल्लाह की रजा, वालदेन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी। अबू उसैद साईदी रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक एक शख्स बनी सलमा के कबीले का आपके पास आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे माँ बाप की नेकी में से कुछ बाकी है? यानी वालदेन वफात पा चुके हैं, अब भी कोई तरीका और रास्ता है कि मैं उनके साथ नेकी करूं, उनके साथ उसने सलूक करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए इस्तगफार करना, उनकी वफात के बाद उनकी वसीयत को पूरा करना, उनके नाते वालों रिश्तेदारों से नेक सलूक करना महज उनकी कराबत की वजह से, और उनके दोस्तों की इज्जत और तौकीर करना। यानी ये वो नेक काम हैं जिनका फ़ायदा वालदेन को पहुँचेगा कि अगर हमारे वालदेन इस दुनिया में नहीं हैं तो हम उनके लिए दुआ और इस्तगफार करें, उन्होंने कोई वसीयत की हुई है तो उसको पूरा करें, उनके करीब तरीन जो रिश्तेदार हैं और उनके दोस्त और अजीज़ और अकारब जो हैं उनके साथ हुस्ने सलूक और उनकी इज्जत और उनका एहतराम करें, तो इससे अल्लाह तबारक व ताला की रजा और उसकी खुशनुदी हासिल होती है। माविया बिन जाहिमा रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाज में जाने का इरादा किया है और आपकी खिदमत में मशवरे के लिए हाजिर हुआ हूँ। मालूम है आपको जहाद कितनी मुकद्दस इबादत है और उसमें आदमी अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है। हुजूर ने फरमाया क्या तेरी वालदा जिंदा हैं? उसने कहा हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा जिंदा हैं। आपने उस शख्स को वसीयत की कि वालदा की खिदमत करो और वालदा के पास रुके रहो, क्यों? फाइनल जन्नत इंदा रिज लेहा, जन्नत उसके कदमों के नीचे है। जो जन्नत की तलाश के लिए जहाज में जा रहा है, घर में वालदा जरूरतमंद है, बुढ़ापे की उम्र में है, तकलीफ में मुबतला है, उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। अल जन्नत तख्ता अकदामुल उम्महात। एक आलमे दीन ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी उम्दा बात कही कि अल्लाह ने जन्नत के हुसूल का सबसे जो आसान रास्ता बताया है वो ये है कि आदमी वालदेन को खुश कर ले, उनको राजी कर ले, उनकी खिदमत कर ले, तो अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत हासिल हो जाती है। अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह के रसूल, वालदेन का उनकी औलाद पर क्या हक है? तो वजह से सुनिए इस हदीस मुबारक को, इब्ने माजा की यह रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों तेरी जन्नत हैं और तेरी दोजख हैं। सुना आपने अल्लाह के रसूल ने क्या बात इरशाद फरमाई? एक शख्स पूछता है कि मेरे वालदेन के ऊपर, मेरे ऊपर वालदेन का क्या हक बनता है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तेरी जन्नत भी तेरे वालदेन है, तेरी दोजख भी तेरे वालदेन है। अगर तूने वालदेन को नाराज कर दिया किसी वजह से तो तुझसे तेरी जन्नत रूठ जाएगी, उससे तू महरूम हो जाएगा, और उनकी नाराजगी की वजह से تو جہنم میں چلا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ کے ماں باپ مر جاتے ہیں یا ان میں سے ایک درہ حالے کہ وہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے پھر وہ اپنے ناراض مرحوم والدین کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کو نیکوکاروں میں. یعنی والدین مر جائیں تو ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جو ہے وہ ازالہ کر کے اس بندے کو نیکوکاروں میں شامل کر لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیکی کرنے والا جو فرزند اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھے اللہ تعالیٰ ہر بار دیکھنے کے عوض حج مقبول اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. ساتھیو نوجوانوں غور سے اور توجہ سے سنو, والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دیکھے ہر روز 100 بار, اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. یعنی تم یہ گمان کرتے ہو کہ 100 مرتبہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے کئی گنا بڑی ہے اور وہ اللہ بہت پاکیزہ ہے, بہت دینے والا ہے. تم والدین کو نظر رحمت سے دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ شرک کے ثواب بخش دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی, پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا انسان کو دیتا ہے اور ان میں سے ایک گناہ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے, تو حضور نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا اس کے بعد, تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. نماز وقت پر ادا کرنا اور اس کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ عمل محبوب ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پر تشریف لائے تو پہلے زینے پر آپ نے آمین کہی, پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہی, پھر تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کی بخشش حاصل نہ کر سکا اس پہ اللہ کی مار اور پھٹکار ہو. تو میں نے کہا آمین. اور پھر جبریل نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کو راضی اور خوش کر کے اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا اس پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت. میں نے کہا آمین. اور پھر جبریل نے کہا کہ جس شخص نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا اس پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت. تو میں نے کہا آمین. یعنی والدین بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور ان کو راضی اور خوش کر کے اللہ کی رضا آدمی حاصل نہ کر سکا تو جبریل ایسے آدمی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یمنی آدمی نے یہ پوچھا جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اپنی ماں کو حج کروایا, تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماں کی ایک آہ کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا. تو کہتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا, ماں کی ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, والدین کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے. چند آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں. اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری والدین کی خدمت کرنا ہے. والدین کی شکر گزاری اللہ کی شکر گزاری ہے اور والدین کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہے. والدین کو راضی اور خوش کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے اور والدین کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. والدین کی خدمت کو جاد جیسے عظیم الشان عمل کے برابر بلکہ بعض اوقات اس سے بھی افضل قرار دیا گیا. ماں کا حق 3 درجے زیادہ ہے. جنت ماں کے قدموں میں ہے. ماں کو راضی اور خوش کر کے جنت حاصل کی جا سکتی ہے. والدین کو راضی اور خوش رکھنا, ان سے محبت اور رحمت کا معاملہ کرنا حج عمرے جیسی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے برابر ہے. ماں باپ کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانا اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس گناہ کی سزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. والدین کی خدمت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. والدین کی خدمت کرنے اور ان کو خوش رکھنے سے उम्र और रिज्क में बरकत होती है। वालदेन को राजी और खुश रखने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब होता है। माँ बाप की खिदमत करने वालों की औलाद अपने वालदेन की खिदमत गुजार होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बने तो हम अपने बूढ़े वालदेन की खिदमत का हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, जिन लोगों तक भी किसी ज़रिए से ये आवाज़ पहुँचे, अल्लाह उन सबको वालदेन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।